رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، خدا بندے کریم کا نہایت ہی لطف اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ ہم حالت ایمانی میں ایک مرتبہ پھر ان ایام اللہ کو، شہر اللہ کو، اللہ کے مہینے کو درک کرنے کی توفیق پیدا کر رہے ہیں۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان اور ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، گرچہ اس ماہ میں کثرت تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، لیکن کثرت تلاوت قرآن سے کہیں پر بھی مراد ایسی تلاوت نہیں ہے جو کہ غور اور تدبر کے بغیر ہو، کہیں پر بھی مراد ایسی تلاوت نہیں ہے جو صرف لقلقے زبانی ہو، بلکہ جتنی بھی تلاوت کی تاکید آئی ہے اس میں یقیناً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ناظر ہیں اس بات کی طرف کہ اعمال کی کمیت، اعمال کی کوانٹیٹی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بلکہ اعمال کی کیفیت اور کوالٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک توفیق ہی ہے کہ ہر سال تقریباً گزشتہ 8 سالوں سے جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور دوستوں کے ساتھ مل کر جو یہ ایک توفیق عنایت ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم قرآن کے محضر میں پہنچنے کا ایک بہانہ جو یہ حاصل کر لیتے ہیں، اس سال یہ ایک توفیق ایسے بھی حاصل ہو رہی ہے کہ مظلومین کے اس پلیٹ فارم سے ان کی حمایت کرتے ہوئے، ان کا ساتھ دیتے ہوئے، گرچہ ایک بہانہ ہی صحیح لیکن اس بہانے سے ہی اپنے حضور کو یہاں پیدا کرنا اور ان مظلوموں کے لیے باعث دلجوئی قرار پانا، یہ اپنی جگہ ایک لطف الہی ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے حاضر شامل حال رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان مظلومین کے جوار میں اس سلسلے کو جاری کر کے دنیا کو بھی یہ پیغام دے سکیں کہ ہم کربلا والے کہیں پر بھی دین سے اور قرآن سے جدا نہیں ہوتے۔ اور ایک بہانہ ہے ان تمام مراحل کا جو آپ نے تاریخ میں کبھی کسی بھی بہانے سے سنے ہوں گے، کہ مثلا جنگ جمل میں یا جنگ نہروان میں جنگ کی شدید ترین حالت میں شخص آتا ہے اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی علمی سوال کرتا ہے، تو جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اتنی شدید جنگ کی حالت میں، اتنی سخت حالت میں بھی تمہیں جو ہے وہ تمہارے ذہن میں سوال آ رہا ہے، تو امیر المومنین اس کو روکنے والے افراد کو منع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہماری جنگ جن لوگوں سے وہ اسی بات پر ہے، ہم جو لڑائی کر رہے ہیں، ہم جو جنگ کر رہے ہیں، ہم نے جو تلوار اٹھائی ہوئی وہ کس لیے؟ اسی بات پر ہے، ہم اسی چیز کے جاری کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہماری جنگ اسی بات پر ہے۔ تو ہم بھی قرآن کی تفسیر کا یہ سلسلہ یہاں پر اپنے ان مظلوم ساتھیوں کے ساتھ جاری کر کے دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی قرآن کے حقیقی وارث ہیں، ہم ہی قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور 1400 سال سے، جیسا کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنگیں ہیں وہ قرآن کی تاویل پر ہوں گی، لہذا یہی قرآن فہمی، یہی قرآن دوستی، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت کا وہ حصہ ہے، اور ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی کو سیکھنے کے بعد یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ جاری ہوتا ہے اس کو جاری کر رہے ہیں۔ یقیناً بہت سارے افراد اس سال اس درس میں ایسے ہیں کہ جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ نہیں رہے، تو میں آج کے اس ابتدائی درس میں 15 دن تک انشاءاللہ یہ سلسلہ درس کا جاری رہے گا۔ ہم البتہ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہمارے جو یہ مظلومین ہیں، پروردگار ان کی آہ و بکا اور ان کی فریاد کو جلد از جلد اپنی بارگاہ ہمیں قبولیت کا شرف عنایت فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں پروردگار بحق اسیران کربلا ان کو جلد از جلد رہائی عنایت کرے۔ خوب اگر یہ ایسا کوئی سلسلہ ہو گیا تو جہاں پر بھی دوبارہ اس درس میں جاری ہونا ہے وہاں جاری رہے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ سلسلہ یہیں پر جاری کرنا پڑا تو اس صورت میں 15 دن آپ کی خدمت میں یہاں پر حاضر رہیں گے قرآن کے مفاہیم اور انشاءاللہ تفاسیر کے حوالے سے۔ جو طریقہ کار ہم نے گزشتہ تقریباً 8 یا 9 سالوں سے اس سلسلے میں جاری کیا ہے وہ یہ کہ تفسیر میں ہم بہت زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں بہت زیادہ ڈیپس میں نہ جائیں، کیونکہ بالآخر قرآن میں اس کے بواطن، اس کے حوالے سے گفتگو کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک اجمالی ترجمے کے ساتھ جو ابتدائی طور پر ہمیں قرآن سے سمجھ میں آتا ہے اور کچھ تفاسیری نکات کے ساتھ قرآن فہمی کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ لہذا تقریباً ان 15 دنوں میں سورہ مبارکہ روم، جس کی 60 کے قریب آیات ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایک بطور میانہ، بطور متوسط روزانہ 4 سے 5 آیات کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پورے دن میں کہیں پر بھی آپ کو یاد آ جائے یا وہ طریقہ کار جس کو بعض علماء اور عرفاء نے اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ قرآن سے استفادہ کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں معمولاً ایک ختم قرآن کی ریس سی لگ جاتی ہے کہ جی میں نے اتنے قرآن ختم کیے، میں نے اتنے سپارے ختم کیے۔ یقیناً اس تلاوت کا بھی بالآخر کوئی ثواب ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا ثواب نہیں ہوگا، لیکن اگر فرض کریں کہ آپ تھوڑا سا روش کو تبدیل کریں، اپنی تھوڑا سا اپنے طریقہ کار کو تبدیل کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ ختم قرآن پر زور دیں، آپ فرض کریں کہ یہی 4 یا 5 آیات جن کو آج ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے اور آج جن پر ہم بحث کریں گے، انہی کو بار بار پڑھیں۔ جتنی دیر آپ نے قرآن پڑھنا ہے انہی آیات کو دوبارہ دہرائیں، انہی کے الفاظ پر غور کریں، انہی کے اندر مطالب اور معانی کے اوپر بار بار تکرار کریں، بار بار پڑھیں، تو ثواب تو آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کو قرآن ویسے پڑھنے کا ملنا ہے۔ یعنی یہ تو کہیں پر بھی قید نہیں ہے کہ آپ نے فرض کریں کہ ایک آیت اگر کئی بار پڑھی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اپنی قرآن دوستی کے مرحلے کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس ماہ مبارک کے رمضان میں کوشش کریں کہ آپ کی قرآن سے انسیت کی کیفیت بڑھے۔ ختم قرآن یا قرآن کی ایسی تلاوت کہ جس میں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کے مقابلے میں اپنی روش تھوڑی سی تبدیل کریں، تھوڑا سا انداز تبدیل کریں، کچھ آیات کو کئی بار تلاوت کریں، ان کے ترجموں پر غور کریں، ممکن ہو آپ کے لیے تو تفاسیر کی طرف بھی مراجعہ کریں، نہ ہی کر سکتے تو کم از کم جو مطالب بیان کیے جا رہے ہیں وہ آیات کے جن کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، وہ سورہ مبارکہ جن کے ترجموں کو آپ کے لیے دقت نہیں ہے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، ان کو ان کے ترجموں کے ساتھ بار بار دہرائیں، یعنی کثرت تلاوت اس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ خوب، ہم معمولاً جب بھی کسی بھی سورہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری کرتے ہیں تو معمولاً میرا انداز یہ رہتا ہے کہ اجمالی طور پر سورہ کی ایک تعارف کرواؤں گا، کچھ اس سورہ کے متعلق جو فضائل روایات میں اور اس کی فضیلتیں یا خواص بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس سورہ کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ سورہ مبارکہ عدد کے اعتبار سے قرآن کا 30واں سورہ ہے، اور ایک جو بحث ہے مکی اور مدنی ہونے کی، اس کی طرف بھی میں ایک اشارہ کر دوں، کیونکہ بعض ہو سکتا ہے ہمارے سامعین میں سے بعض افراد اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور بعض نہ ہوں۔ سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کا کیا معنی ہے؟ ایک واضح معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو سورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ان کو، یا مدینہ کے اطراف میں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہتے ہیں۔ ایک تفریق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے گرچہ وہ مکہ میں نازل نہ ہوئی ہوں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے گرچہ وہ مدینہ میں نازل نہ ہوئی۔ ایک تفریق اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ شریعت کے احکام کا دور نہیں ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، جہاد، حج، یہ سارے کے سارے مدینہ میں واجب ہوئے ہیں فروعات، لہذا احکام اور فروعات سے متعلق جو آیات ہیں یا سورہ مبارکہ ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئیں، اور مکی سورتوں کا جو لہن ہے وہ زیادہ تر اعتقادی ہے، چونکہ کفار اور مشرکین سے بحث ہے تو لہذا مختلف ادلہ کے ذریعے سے، مختلف براہین کے ذریعے سے پروردگار متوجہ کر رہا ہے کفار اور مشرکین کو توحید کی طرف اور اسلام کے حقائق کی طرف، لہذا مکی سورتوں میں ایک جو معیار ہے مکی اور مدنی سورتوں کو جدا کرنے کا، ان میں سے ایک معیار یہ بھی ہے کہ اگر کسی سورہ کا جو عنوان ہے وہ توحید، عقائد، قیامت اور ادلہ پر ہے، دلیلیں دی گئی ہیں دین کے حوالے سے، تو وہ معمولاً مکی سورہ ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ روم تقریباً تمام جو اس کے معیارات ہیں ہر معیار سے یہ مکی سورہ حساب ہوتی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکہ کے اندر ہی نازل ہوئی، اس کی تمام آیات جتنی بھی ہیں وہ اکثر متعلق ہیں توحید اور قیامت کے ادلہ کی طرف، لوگوں کو بیدار کرنے والے بہت سارے مقامات ہیں اس سورہ میں کہ جو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، اجمالی طور پر یوں سمجھ لیں کہ ایک 6 یا 7 چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک ابتدا میں روم کی فتح کی خوشخبری سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو فوری طور پر آیات ہیں وہ بے دین اور بے ایمان لوگوں کا جو فکر کرنے کا انداز ہے، ان کا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے، اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، آیات الہیہ کی طرف انسان کو توجہ دلائی گئی ہے، غالباً یہ واحد سورہ ہے کہ جس میں آیات پروردگار کو اتنی کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ مقامات جب آئیں گے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اجمالی طور پر تقریباً 7 یا 8 مقامات ہیں مختلف آیات الہیہ کے جن کو پروردگار نے بیان کیا ہے، جن میں سے مثلا زمین و آسمان کا آیات الہیہ کے طور پر بیان کرنا، خود انسان کے وجود کے حوالے سے پروردگار نے بعض آیات کو بیان کیا ہے، موت اور حیات کو اللہ کی نشانیوں کے عنوان سے بیان کیا اسی سورہ میں، اسی طرح سے انسان کی خاک سے پیدائش، انسان کی جو مٹیریل خلقت ہے اس کی طرف اشارہ اور آیات الہیہ کے طور پر اس کا بیان، انسان کے درمیان میں یہ جو زوجیت کا سسٹم پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی معاشرتی زندگی سوشل لائف کو اللہ تبارک و تعالی نے جس بنا اور جس بنیاد پر، یعنی جب ہم سوشل سسٹم انسان کی سوشیولوجیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کے ذریعے سے انسان کی سوسائٹی، انسان کے معاشرتی نظام کو بنا اور استحکام دی ہے، وہ نظام ازدواج، وہ شادی، وہ میرج کا جو سلسلہ ہے اس کی طرف اشارہ پروردگار نے کیا ہے۔ اسی طرح سے رات کی نیند کی نعمت، حصول معاش کے لیے دن کا ہونا، ان کو آیات کے طور پر بیان کیا۔ اسی طرح سے رعد و برق، یہ جو بجلی چمکتی ہے اور اس کی جو کڑک ہے اور اس طرح کی جو علامات اور آیات ہیں، ان کی طرف پروردگار نے اس میں اشارہ کیا۔ ان آیات کا سب کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار پھر دوبارہ انسان کو اپنے توحید کے معارف کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور پھر دوبارہ، یعنی جو سورہ کا اختتامی مرحلہ ہے، ایک مرتبہ تفصیل سے بے ایمان اور بے دین لوگوں کے حالات اور ان کی کیفیات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور سب سے آخری تقریباً جو مراحل ہیں اس میں پروردگار سود خوری کے مذمت، ملکیت اور مالکیت کا جو مسئلہ ہے، ذوی القربیٰ کے جو حقوق کا مسئلہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پھر اختتامی آیات دوبارہ سے پروردگار اپنی توحید کی دلیلوں کے ذریعے سے اس آیت، اس سورہ کا اختتام کرتا ہے۔ یہ ایک اجمالی خاکہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انشاءاللہ انہی مطالب کو ہم انہی آیات کے ضمن میں کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنی بھی خدا نے توفیق عنایت کی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ جہاں تک اس سورہ کے فضائل کا سلسلہ ہے، تو اولین فضیلت آپ کے یقیناً کہیں نہ کہیں ذہن میں موجود ہوگی کہ یہ سورہ ان سورتوں میں سے ہے کہ شبہ قدر میں اور خصوصاً 23ویں شب میں اس سورہ کے پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ کتنی تاکید آئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک کے رمضان کی 23ویں شب میں سورہ روم اور سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت اس سے ایک پہلی والی سورہ ہے، سورہ روم اور سورہ عنکبوت یہ دو آیتوں کی تلاوت اگر کوئی شخص شب قدر میں اور خصوصاً 23ویں شب میں کرے گا، تو امام اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ اب یقیناً یہ آپ بات متوجہ ہوں گے کہ جب معصوم کسی مقام پر قسم کھاتا ہے اور خود خدا کی اگر قسم کھا رہا ہے، تو وہ مطلب کتنا تاکید کے ساتھ ہے اور کتنا یقینی مرحلہ ہے کہ امام معصوم اللہ کی قسم کھا کر، یعنی اب اس کی جو تاثیر ہے اس کو اس سے آگے بڑھ کر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ معصوم قسم کھا کر یہ کہے کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم کھا کر امام کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا شب قدر میں اور خصوصاً 23ویں ماہ مبارک رمضان کی شب میں، وہ اہل بہشت میں سے ہوگا۔ امام کا قسم کھا لینا اپنی جگہ پر خود کافی ہے، یعنی کسی بھی قسم کی شک اور شبہ کی کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے، یعنی جب امام معصوم نے اللہ کی قسم کھا لی ہے تو اب کوئی چیز بچی نہیں ہے کہ انسان کسی بھی اعتبار سے اس کے ہونے میں شک کرے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، کیا چیز ہمیں کنوے کرنے کے لیے صرف یہاں پر اس قسم کے ساتھ اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کلیے سے یہ جو قاعدہ ہے کوئی استثناء نہیں کرتا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کی خدا کے نزدیک بہت ہی وقت اور بہت ہی منزلت ہے۔ یعنی امام صرف قسم نہیں کھا رہے خدا کی کہ یہ بات ہوگی کہ ان دونوں صورتوں کا، سورہ عنکبوت اور سورہ روم کا 23 شب میں تلاوت کرنے والا شخص یقیناً اہل بہشت ہوگا، یہ بات صرف خدا کی قسم کے ذریعے سے نہیں پہنچا رہے، بلکہ ساتھ ساتھ امام فرما رہے کہ اس قاعدے اور اس کلیت سے میں کسی کو مستثنا نہیں کر رہا۔ اب یقیناً مقام تفکر یہاں پر یہی ہے کہ آیا بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی تدبر کے، بغیر اپنے لیے اس میں سے کوئی لاح عمل، کوئی اس صورتوں میں سے اپنے لیے کوئی انسان عملی نسخہ تلاش کیے بغیر، درود پڑھی گا ایک مرتبہ بلند آواز، بہرحال اب یہ علماء اور فاضل کی حضور میں جسارت ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ یقیناً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور اتنے یقین کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ انسان ان دو صورتوں کو 23 شب میں جب تلاوت کرے تو ان کے مطالب کی طرف متوجہ ہو، اور ان سے اپنے لیے کوئی عملی طور پر اور اپنے دین میں استحکام کے لیے اور حقیقی معارف کو درک کرنے کے لیے اگر اس کیفیت کے ساتھ ان کی تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اہل بہشت میں ہوگا۔ اس سال اس سورہ کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ بھی یہی تھی کہ ہم ان ایام میں اس سورہ کو اور اس کے مفاہیم کو اور اس کے مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں، تاکہ انشاءاللہ 23 شب میں جب آپ کو یہ توفیق عنایت ہو کہ آپ 23 شب کے اعمال میں اسی سورہ مبارکہ کو تلاوت کر رہے ہوں تو ان ایام کی جو کوشش ہے، یہ جو دروس کے دوران ہم اس سورہ کے معارف اور مفاہیم کو انشاءاللہ دہرائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مومنین کے ذہن میں وہ چیزیں باقی رہیں گی، تو وہ 23 شب قدر آپ کے لیے اس چیز کا باعث بن سکے جس چیز کی طرف امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، اور گویا امام نے اس کا ایک طرح کا وعدہ کیا، ایک طرح سے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا شخص جو ہے وہ اہل بہشت میں سے ہوگا۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی سورہ کے فضائل کے حوالے سے روایت بیان ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ روم پڑھے گا، یعنی اس کی تلاوت میں مداوم رہے گا، اسے ہر اس فرشتے کے حسنات کے مقابل جو زمین و آسمان کے درمیان خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ اب زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنے فرشتے ہیں اور وہ کتنی تسبیح کرتے ہیں اور ان تسبیحوں کے کتنے حسنات ہیں، یہ بظاہر سوائے خدا کے اور ائمہ کے بظاہر کوئی اور ان کو نہ جاننے والا اور سمجھنے والا بظاہر کوئی بھی نہیں، کہ زمین و آسمان کے درمیان میں کتنے فرشتے ہیں، وہ کتنی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑی بہت اگر عقل استعمال کی جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب فرشتہ تسبیح کرتا ہے تو یقیناً وہ تسبیح خلوص کے ساتھ ہے، وہ تسبیح بغیر کسی ریا اور بغیر کسی دکھاوے کے ہے، وہ تسبیح وہ ہے کہ جس کو کم از کم تسبیح مقبولہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پروردگار کے حضور میں قبول ہوتی۔ فرشتے جو کہ زمین و آسمان کے درمیان میں تسبیح کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی حسنات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے سورہ مبارکہ روم کی تلاوت کرنے والے شخص کو۔ اب میں پھر یہ بات دہراؤں گا بہرحال یہاں پہ کہ اس میں یہاں پر یقیناً مراد یہ ہے کہ جو ہر کچھ عرصے میں، یعنی مداوم طور پر ہر کچھ عرصے میں اس آیت، اس سورہ کی تلاوت کرے اور یقیناً تلاوت سے بھی جو مراد ہے وہ وہی ہے جو کہ فہم کے ساتھ ہو، تدبر کے ساتھ ہو، اپنے لیے کوئی عملی نتیجہ اخذ کرنے کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ اور جو کچھ اس نے رات یا دن میں تلف کیا ہوتا ہے خدا اس کی تلافی بھی کر دیتا ہے۔ یعنی اگر جس دن آپ سورہ مبارکہ روم کی تلاوت کریں گے تو وہ جو اجر بتایا وہ اپنی جگہ پر ہے جو ملتا ہے، اس کے علاوہ اس دن جو بھی انسان سے غلطی ہو گئی ہو، جو بھی اس سے تلف ہوا ہو، پروردگار جو ہے وہ اس کی تلافی کرے گا۔ یہ اس کے خواص ہیں، اور یقیناً ان خواص کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے مومنین میں اس کیفیت کو پیدا کیا جائے کہ وہ ان مبارک سورہ کے جو مطالب ہیں اور ان کی طرف توجہ کریں، اور ان کے اندر جو پروردگار نے معارف کو بیان کیا ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ مبارکہ روم ان تقریباً 29 ایسے سورہ ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات کیا ہیں اور ان کے حوالے سے جو ابحاث ہیں، یقیناً قرآن میں اور علوم قرآن میں ایک تفصیلی بحث ہے جو کہ یہاں پر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن میں چند ایک مقامات، چونکہ گزشتہ جلسات میں جو گزشتہ سالوں میں ہوئے ہیں ہم نے حروف مقطعات کے حوالے سے بھی بحث البتہ دوستوں کے سامنے کی ہوئی ہے، میں ایک صرف اجمالی سی بات کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا۔ قرآن مجید میں مثلا خود سورہ مبارکہ بقرہ سے لے کر 29 سورہ ایسے ہیں کہ جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یقیناً آپ متوجہ ہوں گے کہ حروف مقطعات کیا ہیں، کچھ حروف ہیں جو کہ مختلف سورہ کے آغاز میں پروردگار نے بیان فرمایا۔ مثلا کہیں نون کہہ کر ایک حرف کے ذریعے سے بات کی گئی، کہاں حام میم عین سین قاف کہہ کر چار یا پانچ حروف کو بیان کیا گیا، کہیں پر بعض حروف مدی کیفیت کے ساتھ ہیں یعنی ان کے اوپر مد لگا ہوا ہے اور ان کو تلاوت کے وقت کھینچ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ مختلف انداز سے مختلف، لیکن صرف حروف ہے۔ اب یہ حروف یقیناً قرآن کے نزول سے لے کر آج تک مسلمانوں کے لیے ایک کوشچن ہے، اور بارہا یقیناً انسان تلاوت کرتے ہوئے بھی متوجہ ہوتا ہے یا قرآن کے حوالے سے کہیں پر بھی ابحاث ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے، اب ایک طرف اگر آپ پورا قرآن باقی اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جتنی عقلانیت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، آیات میں جس قدر فصاحت اور بلاغت کو استعمال کیا گیا ہے، جتنے مفید مطالب پروردگار نے قرآن کی اپنی بقیہ آیات میں بیان کیے ہیں، مثلا اب ایک اندازے کے مطابق اگر اس قول کو قبول کیا جائے کہ جہاں پر 6,666 آیات ہیں، تو اب آپ 6,666 آیات میں سے یہ 29 آیات الگ کر لیں تو 6,666 میں سے 29 آیات نکالنے کے باوجود بھی 6,630 کے قریب آیات جو ہیں وہ 36-35 آیات پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ یہ جو باقی 6,630-35 آیات ہیں ان سب میں پروردگار جس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے، آیات کا لہن، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا آپس میں ارتباط، آیات کا آپس میں ارتباط، آیات کا ایک دوسرے کی تفسیر کرنا، یہ سارے کا سارا ایک طرف، اور انسان جب ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تعجب کرتا ہے، قرآن کے حسن بیان کو جتنا درک کرتا ہے اتنا انسانی عقل حیران ہوتی چلی جاتی ہے کہ یہ الفاظ کا کیسا معجزہ ہے جو 1400 سال سے مسلسل انسان کی ہدایت کر رہا ہے۔ ہر آنے والے زمانے میں جتنا انسانی عقل ترقی کرتی چلی جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر ترقی کے مرحلے میں قرآن پہلے سے موجود ہے اس کا جواب دینے کے لیے، اس کی رہنمائی کرنے کے۔ اتنی عقل سے قریب اور اتنی عقل کی ہدایت کرنے والی کتاب، اس میں 29 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے کچھ الفاظ استعمال کیا۔ اب یقیناً میں نے ایک کمپیریزن آپ کو اس لیے کرایا ہے کہ ایک طرف 6,630-35 آیات کو دیکھیں، ان کے اندر فصاحت اور بلاغت، علم کو، حکمت کو انسان ملاحظہ کرتا ہے، اور پھر 29 ایسے مقامات ملاحظہ کرتا ہے کہ جس میں بظاہر اسے کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، کوئی کچھ الفاظ ہیں، الف لام را ہے کہیں پر، کہیں پہ الف لام میم ہے، کہیں کاف ہا یا عین سواد ہے، کہیں صرف حامیم ہے. عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اگر وہ 6630 آیات اپنے اندر فصاحت، بلاغت، علم، حکمت جیسی ان تمام گراں بہا چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، تو یہ غیر ممکن ہے کہ ان 29 مقام پر بیان کرنے والا اور متکلم جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر ان کو بیان کرے. اب اتنی توجہ کرنے کے بعد بھی جب انسان سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی الف لام میم کا معنی کیا ہے، تو کوئی نہیں جانتا. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے دور میں لوگوں نے سوال نہیں کیا ہوگا؟ کیا آپ سے لوگوں نے آ کر بار بار نہیں پوچھا ہوگا؟ اصحاب نے نہیں پوچھا ہوگا کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح سے بعد میں آئمہ کے دور میں، مولا کائنات اور دیگر آئمہ کے دور میں، وہ دور کے جس میں آئمہ قرآن کی تفسیریں بھی کر رہے ہیں، قرآن کے علوم کو مثلا صادقین آل محمد 4000 سے زیادہ شاگرد ہیں، مگر انہوں نے آ کے سوال نہیں کیے ہوں گے. لہذا الف ان حروف مقطعات کی جو بھی تفسیر ہے، کچھ تفاسیر ہیں، کچھ علماء نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، احتمالات کو ظاہر کیا ہے، لیکن ایک بات جہاں پر آ کر سارے کے سارے علماء متفق ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ بالآخر ایک اسرار اور رمز ہیں ان میں کہ جس کو پروردگار نے نہیں بیان کیا، نہ ہی اپنے حبیب کے ذریعے سے بیان کیا. لہذا پہلے مرحلے پر وہ تمام افراد کے جو کسی بھی عنوان سے قرآن کو اپنے لیے کافی کہنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی قرآن کے چونکہ مخاطب ہم ہی ہیں لہذا قرآن کے تمام علوم کو ہم ہی نے کشف کرنا ہے، جب ہم ان کے سامنے یہ حروف رکھتے ہیں تو سوائے حیرانگی کہ ان کی شکلوں سے کچھ اور چیز ظاہر نہیں ہوتی. لہذا ایک طبقہ ہے ایسا کہ جو کہتا ہے کہ جی انسانی عقل ڈیولپ ہوتے ہوتے بالآخر ان قرآن کے جتنے بھی اسرار و رموز ہیں اور قرآن کے جتنے بھی علوم ہیں ان کو درک کر لے گی. ان سے ہم چیلنج کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اس بات کو ہم صحیح بھی مان لیں تو یہ بتاؤ کہ 1400 سال میں کسی ایک مقام پر کسی ایک حروف مقطعات کا کوئی ایک معنی تم نے دیا ہو جو عقل کے برابر ہو، جو عقل کو سمجھ میں آتا ہو، جو واقعاً قرآن کے اسرار اور رموز پر سے پردہ ہٹانے والا ہو. لہذا ان حروف مقطعات کا ہونا خود سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یقیناً کوئی ایک مفسر قرآن ایسا باقی رہنا چاہیے کہ جو آ کر اسی تمام حروف مقطعات اور ان کے رازوں پر سے پردہ ہٹائے گا، اور یقیناً یہ سارے کے سارے حروف مقطعات اور یہ ساری کی ساری آیات وجود مبارک کے حضرت ولی عصر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے وجود نازنین پر صرف دلالت ہی نہیں کرتا بلکہ آپ کی ضرورت اور انشاءاللہ آپ کے ظہور کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ ظاہر ہو کر جن بہت سارے اسرار اور رموز پر سے پردہ ہٹائیں گے ان میں سے انشاءاللہ ان جو حروف مقطعات ہیں ان کے اوپر سے بھی حضرت انشاءاللہ پردہ ہٹائیں گے، اور قرآن کے جو حقیقی رموز اور قرآن کے جو حقیقی معنی ہیں اس کو انشاءاللہ انسانیت تک پہنچانے میں ان کی مدد کریں گے. لہذا مختلف جو احتمالات ہیں کہ مثلا کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سورہ کے ابتدا میں ان حروف کو ذکر کرنے کے بعد متوجہ کیا ہے انسان کو کہ انہی حروف انہی الفاظ کے کمبینیشن سے یہ قرآن اور اس کے الفاظ ہیں جو محدود تعداد میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا اس میں معجز نمائی کے ساتھ کلام کو بیان کیا. یہ سارے کے سارے اور اس طرح کے جتنے بھی توجیحات ہیں وہ صرف احتمال ہیں اور اس سے زیادہ اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. ان حروف مقطعات کو بیان کرنے کے بعد دوسری آیت جہاں سے باقاعدہ اس سورہ مبارکہ کے مطالب کا آغاز ہوتا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے غلبت الروم. غلبہ یعنی کسی چیز کے اوپر کنٹرول حاصل کر لینا، کسی چیز کے اوپر قابو حاصل کر لینا. مجہول غلبت مغلوب ہو گیا، اس کا ترجمہ ایسا کریا جائے گا مغلوب ہو گیا. کون مغلوب ہو گیا؟ الروم. روم کیا ہے؟ روم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، ایک ملک ہے جس کا نام روم تھا، ملک تھا یہ. اب روم کیا ہے؟ اب روم جو ہے وہ ایک صرف شہر کا نام رہ گیا ہے. کس ملک کے شہر کا نام ہے روم اگر کسی کے ذہن میں؟ اٹلی. اٹلی اب ملک ہے اور اٹلی کا اب ایک شہر روم کہلاتا ہے. لیکن جس زمانے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن یقیناً جس طرف اشارہ کر رہا ہے اس زمانے میں روم صرف ایک ملک نہیں ہے, اس زمانے میں روم سلطنت ہے, بادشاہی ہے, ایک پوری ڈائنیسٹی ہے, شہنشاہیت ہے. یعنی کئی ممالک اس زمانے میں روم کے تحت ہیں. اور جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت واقع ہوئی ہے اس زمانے میں دنیا میں دو بڑی سپر پاورز, جیسے مثلا فرض کریں کہ آج سے ہم 20-30 سال پہلے جب کہتے تھے کہ دنیا میں دو بڑی سپر پاورز, ایک طرف مثلا یو ایس اے اور دوسری طرف یو ایس ایس آر رشیا, اسی طرح سے قرآن کے نزول کے زمانے میں جو دو بڑی سپر پاورز ہیں اس وقت ایک سپر پاور جو ہے وہ روم اور دوسری جو سپر پاور ہے وہ ایران فارس. اور یہ کبھی آپ نقشے کو اگر گھر میں جا کے دیکھیں آپ کو یاد رہ جائے کہ نقشہ دیکھنا ہے, تو آپ غور کریں گے کہ یورپ کا جو حصہ ہے تقریباً وہ جزیرہ نما عربستان جو ہے, عرب کا جو جزیرہ نما ہے اس سے اوپر کی جانب ہے, شمال کی جانب ہے, جبکہ فارس جو ہے وہ اسی جزیرہ نما عرب کے تقریباً شمال شرق میں واقع ہوا ہے, مشرق کی جانب سائڈ پر, اور اسی جزیرہ نما عرب کے مغربی طرف, شمال مغربی اور جنوب مغربی طرف افریقہ, ایران کے پیچھے کی طرف, یعنی اور ایران سے آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں تو ہندوستان, اور پھر ہندوستان کے بعد اوپر کی طرف چین. یہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں کہ یہ اقوام نہیں تھیں, یہ ساری کی ساری اقوام موجود تھیں. لیکن مثلا افریقہ کی اگر بات کی جائے تو افریقہ طول تاریخ میں ہمیشہ ایک ریسیسو قوم کے طور پر رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی تقریباً مثلا یمن میں کبھی ان کی کوئی حکومت بنی اور ابراہا کا جو کوئی ایک واقعہ ہے اس طرح کا کوئی ایک چھوٹا موٹا کوئی ان کی اگر کسی ایک مخصوص جگہ پر ان کی کسی ایک حکومت کا ذکر اگر ملتا ہے, یا جیسے فرض کریں ایک زمانے میں نجاشی کی حکومت کا ذکر ملتا ہے, لیکن بطور کل افریقی نیشن جو ہے وہ طول تاریخ میں غلام بنا کر رکھی گئی ہے, ایک ڈپریس اور ایک ریسیسو نیشن کے طور پر رہی ہے. اب میرے اور آپ کے لیے خود یہ ایک فکر کا مقام بھی ہے. وہ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے اپنے قرآن کا ایک اصول دیتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اگر کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدلے گا تو پروردگار اس کی حالت کو نہیں بدلتا. اس میں سب سے بہترین عبرت کا جو مقام ہے وہ آپ افریقہ کے جو ہسٹری ہے اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. یعنی صدیوں سے مسلسل استحصال کا شکار رہے ہیں افریقی نیشنز, طول تاریخ میں ان بیچاروں کا استحصال کیا گیا, ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا گیا, ان کو گرفتار کر کر مسلسل جو ہے وہ غلام بنایا گیا. آج بھی امریکہ میں یہ کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں رہ رہے. بارہ لفظ ہو چکے, موضوع نہیں ہے میرا, ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا میں کہ آج بھی افریقہ میں جو افریقی مثلا وہاں پہ رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں, وہ کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے. یہ جو ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور ایک شخص کو قتل کیا گیا, اس کے بعد جو وہاں کے لوگوں نے کچھ احتجاجات کیے, اس سے یہ نہیں معلوم مانا ہو جاتا کہ وہ لوگ کسی خاص پوزیشن میں آ گئے. ابھی بھی جو ان کی حالت ہے وہاں پر وہ استحصالی کیفیت ہے. آج بھی پورے افریقہ جتنے بھی یہ یورپی نیشنز ہیں, جتنے بھی یہ یورپ کے کنٹریز ہیں, بعض اوقات کچھ غرب زدہ افراد ہوتے ہیں وہ آ کے بڑی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ غرب کی حمایت کرتے ہیں کہ جی انہوں نے اتنی ترقی کر لی, وہ اتنے قانون پسند ہیں, وہ اتنے متمدن ہیں, وہ اتنے کلچرڈ ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا, ایک زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں آپس میں. یہ جو ویسٹرنائز لوگ ہیں ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ان کو انسان یہ کبھی بیٹھائے اور سمجھائے کہ جن کی تعریف میں تم اتنے دوشیلے انداز سے اور زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہو. یہ وہ نیشن ہے جنہوں نے طول تاریخ میں دوسروں کا استحصال کیا ہے. یہ دوسروں کی چیزیں چوری کر کے آپس میں عدالت سے تقسیم کرتے ہیں. ایسی عدالت پسندیدہ نہیں ہے. ہم برے لوگ ہو سکتے ہیں, ہمارے اندر ہزار طرح کی برائیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم اپنے سینے پر افتخار رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی غریب کا مال نہیں کھایا. ہماری نیشن جتنی مرضی بری ہو, آپ اس کو جتنا مرضی برا بھلا کہیں, پاکستانی ایسے, پاکستانی ویسے, پاکستانی پتہ نہیں کیسے, آپ جو مرضی ہمیں ساتھ کہیں, لیکن آپ ہمارے لیے تاریخ میں کبھی یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ہم نے کسی قوم کا استحصال کر کے اس کے بچوں کو بھوکا رکھ کے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا ہو. اتنے گھٹیا, اتنے پست نہیں ہیں ہم. لہذا وہ جو اچھے کپڑے پہن کر اور چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں, یہ چوری کا مال ہے. آج افریقہ سے ان کی چوری بند کر دو تو ان کی دکان بند ہو جائے گی. لیکن سمجھنے کا مقام کیا ہے؟ سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ اگر افریقی قوم اب بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے, اب بھی اپنے استحصال کو ختم کرنے کے لیے, اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی, تو اگر صدیاں گزر گئی ہیں ان کو غلام بنے ہوئے, تو اگلی کئی صدیاں مزید غلام میں رہیں گے. ہمیں اور آپ کو جو بات سمجھنی ہے وہ یہی ہے, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا, غلامی کی زنجیروں کو توڑنا, یہ وہ حرکت ہے کہ جس کی برکت سے پروردگار قوموں کو حریت اور آزادی ادا کرتا ہے. اگر یہ حرکت نہ پیدا ہو تو صدیوں تک یہ افریقہ کی جو افراد ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ پیچھے جائیں, چین کی جو حکومت ہے, یہ ٹھیک ہے کہ ایک منظم حکومت کے طور پر طول تاریخ میں رہی ہے, لیکن کبھی بھی یہ ڈومیننٹ نیشن کے طور پر نہیں رہے. یہ واحد اب موجودہ زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ جس میں آئندہ آنے والے وقتوں میں چین کی ڈومیننس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, ورنہ کبھی طول تاریخ میں یہ ڈومیننٹ نہیں رہے. اسی طرح سے ہندوستان, یقیناً ایک زمانے میں ہندوستان میں بھی حکومت رہی ہوگی, لیکن کبھی بھی ہندوستان ڈومیننٹ نیچر کی نیشنز کے طور پر نہیں رہے. تو اب قرآن کے نزول سے پہلے تک جو دو ڈومیننٹ نیشنز ہیں, ان میں سے ایک رومنز ہیں اور دوسرے پرشینز. یہ ڈومیننٹ نیشنز ہیں, یہ طاقتور ہیں, متمدن ہیں, مختلف یعنی اچھائی برائی دونوں ان کی جگہ موجود ہے. یعنی حیرت کی بات ہوگی آپ کے لیے کہ آپ اس زمانے میں اگر جا کر دیکھیں گے تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ تعلیمی اعتبار سے بہت سارے مراحل کو طے کیا ہو. مثلا روم کے اندر ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ تمدن کے اعتبار سے جو فلسفہ, جس کو آج تمام علوم کی بنا بنائی جا رہی ہے. مثلا آپ کوئی علم شروع کرتے ہیں تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جی افلاطون سے, سقراط سے, ارسطو سے, اس سے پیچھے کے افراد سے. یہ جتنے بھی نام ہیں, آرکیمیڈیز کون تھا؟ یونانی تھا. ہیپوکریٹ کون تھا؟ یونانی تھا. ایرسٹوٹل, جو بھی نام اٹھاتے ہیں آپ, وہ سارے کے سارے یونانی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونان میں اتنا علمی اور عقلی اعتبار سے کام ہونے کے بعد, فلسفہ ترقی کر رہا, سائنس ترقی کر رہی, سب کچھ کرنے کے باوجود, اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود, کیا یہ اپنے لوگوں کو بت پرستی سے نجات دلا سکے؟ کیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود یہ توحید کی اور الہی حکومت کا قیام کر سکے؟ نہیں کر سکے. بس یاد رکھے گا, جہل میں اور جاہلیت میں فرق ہے. لہذا جس دور کی, یعنی جب پیغمبر کا نزول, قرآن کے نزول اور پیغمبر کی بعثت کا زمانہ ہے, اس میں جب اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے, تو جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ مقام معظم رہبری حفظہ اللہ اس مقام پر واقعاً بہت اچھی تعبیر فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ نفس کا عقل کے اوپر غالب ہو کر نفس اور شہوات کی حکومت کا نام جاہلیت ہے. لہذا اس دور میں بھی کیا تھا؟ اتنا علم, اتنا فلسفہ, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بت پرست ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی الہی حکومت, توحید کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا. لہذا اس جاہلیت, یعنی ان سب تمدن اور سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی بنا کیا ہے؟ جاہلیت کے اوپر. اب یہ دو قوتیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں, انہی کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے. عرب کی سرزمین, عرب کا جو صحرا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ عرب کے صحرا کی حیثیت یہ ہے کہ یہ دو سپر پاور جس صحرا میں آ کر آپس میں جنگ کرتے ہیں, اس کا نام حجاز ہے. یہ جو حجاز کا صحرا ہے, یہ جو عربستان کا صحرا ہے, یہ بنیادی طور پر میدان تک کس چیز کا؟ یہ دو بڑی سپر طاقتیں دبا کر جنگ لڑتی ہیں. تو کہاں آ کر لڑتی ہیں؟ اسی صحرا میں, اسی میدان میں. لہذا عرب کی کوئی پہچان نہیں تھی اس دور میں, عرب کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس دور میں. یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے جو میں نے قرآن کے نزول کے حوالے سے مختلف مقامات پر کی ہے کہ جب ہم قرآن کے نزول کی بحث کو دیکھتے ہیں تو یہ تعجب انگیز بات ہے کہ دو بڑی سپر پاورز ہونے کے باوجود پروردگار نے قرآن کے نزول کے لیے جس مقام کو چنا ہے وہ بظاہر اس وقت کی متمدن دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو مثلا خانہ کعبہ کی تاریخ میں اور آپ پڑھتے ہیں، ابراہ کی داستان ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں، یہ اتنا غیر معروف اور اتنا چھوٹے سے پیمانے پر تھا کہ انہیں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ روم میں کھڑے ہو کر کہیں مکہ کی بات کریں گے تو کسی کو نہیں پتا، اگر آپ مثلا اس زمانے کے ایران میں آ کر پوچھیں گے مکہ کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ایک چھوٹی سی غیر معروف سی جگہ ہے، کوئی نہیں جانتا تھا عربوں کو، اور ان کا صحرا استعمال ہوتا تھا کس لیے؟ ان دو بڑی طاقتوں کی آپس میں جنگ کا۔ اب جس زمانے میں پیغمبر مکہ میں موجود ہیں اسی دور میں ایک بڑی جنگ واقع ہوئی، پرشین امپائر اور رومن امپائر۔ اب اگر ٹیکنیکلی بات کی جائے اور اس پر بحث کی جائے تو اپنی جگہ وہ ایک بحث ہے کہ رومن امپائر بظاہر طاقتور امپائر تھی پرشین امپائر سے، یعنی اگر وہ 19-20 کا فرق کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ بھائی ان دو میں سے زیادہ طاقتور کون تھا تو رومن امپائر بظاہر زیادہ طاقتور تھے۔ لیکن اس جنگ میں جس کا ذکر قرآن نے کیا، رومن امپائر نے شکست کھائی پرشین امپائر سے، اور یہ جو شکست ہے یہ ہوئی بھی روم کی سرحدی علاقوں کے نزدیک۔ ایک جو بحث ہے جو تاریخ میں بھی بعض جس کا اشارہ ملتا ہے، اپنی ہی سرحدوں کے نزدیک جنگ ہو کر یہ ہار گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو بعد میں آیت تیسری آیت کا ابتدائی حصہ ہے فی ادنی الارض، ادنا کا لفظ دنوف سے ملا ہے، دنوف کے کئی معنی ہیں جن میں سے ایک نزدیکی کو بیان کرتا ہے اور ایک پستی کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر جو مرحلہ بیان ہوا ہے وہ نزدیکی کے معنی، ادنی الارض نزدیک کی زمین میں۔ اب یہ مفسرین کے اندر بحث ہے اس پر کہ یہ ادن الارض سے مراد کیا ہے، آیا عرب کے نزدیک ان کو شکست ہوئی یہ مراد ہے یا اپنی سرحدوں کے نزدیک ہوئی، دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، دونوں میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، کیونکہ رومن امپائر کی جو سرحد ہے وہ اس زمانے میں اس سارے علاقے کو شامل کرتی تھی جو آج شام کہلاتا ہے، اور موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں کہ شام بالکل عرب کے ساتھ متصل ہے، تو عین ممکن ہے کہ ان کو جو شکست کا مقام ہے وہ وہیں شام کے پاس ہوا ہو، اور شام کے پاس ان کی شکست ہونا عرب سے بھی نزدیک ہے اور ان کی اپنی سرحد سے بھی نزدیک ہے۔ اب اپنی ہی سرحد سے نزدیک ہو کر بھی شکست کھا جانا، ایک تو مرحلہ یہ۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا اور پھر روم کی دوبارہ غلبے کی ایک پیش بینی کی ہے اللہ نے، ایک پروفیسی کے طور پر ایک خبر دی ہے کہ روم دوبارہ غالب ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مفسرین کہتے ہیں، ایک جو بات ہے وہ یہ تھی کہ بعض مفسرین نے کہا کہ چونکہ پرشین جو اس وقت امپائر تھی وہ بت پرست اور سورج پرست مجوسی تھے، مشرک تھے، جبکہ رومن یہودی یا عیسائی دونوں صورتوں میں اہل کتاب تھے، اور مکہ میں جس وقت ان مشرکوں نے اہل کتاب کو شکست دی تو پیغمبر یقیناً اس دور میں جو 13 برس کا دور ہے وہ تقریباً اس کے آخری ایام ہیں جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب آپ کی وہ جو مکہ میں تقریباً ایک 10-8 سال کا وقت آپ کا گزر چکا ہے تقریباً، اس دور میں 8-10 سال گزرنے کے بعد اب پیغمبر کی بالآخر ایک حیثیت ہے اور مشرکین آپ سے ایک مقابلے پر ہیں۔ اس شکست کو مشرکین نے ایک بہانہ قرار دیا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، اور وہ بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے یہاں پر شرک کی فتح ہوئی ہے توحید پر اور الہی کتابوں اور الہی نظام اور الہی ادیان پر، اسی طرح سے تم بھی ایک دن ختم ہو جاؤ گے، تمہارا خدا تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ جی ہمارا خدا ہے وہ اور ہمارا ساتھ دینے والا ہے، وہ بھی تو صاحبان کتاب ہے، ان کے پاس بھی تو پیغمبر آئے، وہ بھی تو بت پرستی کو برا کہتے ہیں، تو دیکھو ان کے خدا نے ان کا کہاں ساتھ دیا، اور یہاں پر سورج کی پرستش کرنے والے اور شرک کرنے والے وہ غلبہ پا گئے. ایک تو مفسرین نے یہ بیان کیا, لیکن بعض مفسرین نے بیان یہ کیا, جیسا آپ متوجہ ہوں گے کہ پیغمبر نے اپنی نبوت کے تقریباً اسی طرح سے 9 یا 10 سال میں بعض مملکتوں کو خط لکھتے تھے. ان میں سے ایک خط جو ہے وہ آپ نے بھیجا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے پاس, اور ایک بھیجا تھا قیصر روم کے پاس. خسرو پرویز نے آپ کا خط پڑھنے کے بعد نہایت ہی اہانت کے ساتھ آپ کے خط مبارک کو پارا پارا کر کے اس کی اہانت کی, لیکن قیصر روم نے آپ کے جو خط تھی اس کا احترام کیا. جواب مثبت دیا یا نہیں دیا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ کے خط کا احترام کیا اور آپ کی دعوت کا احترام کیا. اب جب اس دونوں خطوں کی کیفیت مکہ میں پہنچی تو آپ جانتے ہیں کہ اب یہ جب کیفیت ایسی ہوتی ہے تو خود بخود مسلمانوں کے دل جو تھے وہ رومیوں کے ساتھ, اور اس طرف سے جو خسرو پرویز کا سلوک تھا اس کی وجہ سے ان کے مقابلے میں ایک نفرت سی تھی. اب جب یہ سلسلہ ہوا اور انہوں نے ان کو شکست دے دی تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے دل شکنی کا باعث ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ نازل کی, روم کو غلبہ ہوا, فی ادن الارض نزدیک کی زمین میں, ہم من بعد غلبہم سیغلبون. اب یہ سب غلبہ 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 ہے, آسانی سے یہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اپنے غلبے کے بعد جو وہ مغلوب ہوئے, سیغلبون, یہ دوبارہ غلبہ پائیں گے. یہ وہ پیشن گوئی ہے, یہ وہ پروفیسی ہے, یہ وہ آئندہ کی خبر ہے جو قرآن نے یہاں پر دی, اور پھر اس کا وقت بھی نوعاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فی بضع سنین, بضع با ضاد اور عین, جس سے بضعت ہے. اب میں نے بضعت کہا ہوگا تو یقیناً فوراً آپ کے ذہن میں مطلب آ گیا ہوگا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث, جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعتم منی. اس حدیث کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بضع کا معنی کیا ہے, ٹکڑا. سب کے ذہن میں ہوگا. علماء یہ کہتے ہیں کہ جب یہ لفظ زمانے اور وقت کے ساتھ آئے, یعنی بضع کے ساتھ کسی زمان کو جوڑا گیا ہو, کسی وقت کا ذکر کیا گیا ہو, تو پھر یہ بضع کا جو لفظ ہے یہ 3 سے 9 کے درمیان کے عدد کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہ جو سیغلبون ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو دوبارہ غلبہ پائیں گے, بضع سنین, سنین سن سے نکلا ہے, کچھ سالوں میں. اب یہ کچھ سال کتنا ہے, بضع کے لفظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 3 سے 9 کے درمیان. بس اس آیت میں اللہ نے جو پروفیسی کی یا پیشن گوئی کی یا جو خبر دی ہے آئندہ کی, وہ کیا دی ہے کہ 3 سے 9 سالوں کے اندر اندر رومی جو ہے وہ دوبارہ غلبہ پا لیں گے. اب اس میں تھوڑی سی بحث ہے ہمارے پاس کہ رومیوں کو غلبہ دوبارہ کب ہوا, اور انشاءاللہ کل میں یہیں سے سلسلے کو جاری کروں گا کہ کب رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا اور اس پیشن گوئی کا مقصد کیا ہے, اور پروردگار نے نہ صرف اس مقام پر بلکہ انبیاء جو آئندہ کی خبریں دیتے رہے ہیں ان خبروں سے پروردگار کا مقصد کیا ہے, ایک احتمال جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کرتے ہیں پروردگار سے بارِ الٰہی بحق حاضر القرآن, ہمارے قلوب کو اسی قرآن کے نور سے منور فرما, اس ماہ مبارک رمضان کے جو ربیع القرآن ہے ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. الٰہی بحق حاضر القرآن تجھے اپنے اسی کلام, اسی کتاب حکیم اور مجید کا واسطہ ہے, جتنے بھی مظلوم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بارِ الٰہی اسی قرآن کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا اور التجا کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی مظلوم بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعدیل عنایت فرما, جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.